سورة العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا. ایمان کا دعویٰ اور پھر عملی امتحان، یہ آیات ان دونوں کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہیں. یہ ہر شخص کے لیے ویک اپ کال ہے جو سمجھتا ہے کہ دین صرف زبانی اقرار کر لینے کا نام ہے. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کون خالص ہے اور کون کھرا ہے اور کون کھوٹا؟ ایمان کی آزمائش کا مقصد تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی شخصیت کو نکھارنا ہوتا ہے اور مصلحت پسندی اور منافقت کا کھوٹ نکالنا ہوتا ہے. عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں، ہم انہیں اس چیز سے آزماتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں اور اس چیز سے بھی جسے وہ ناپسند کرتے ہیں. ہم انہیں آزماتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں پر شکر کیسے کرتے ہیں اور اپنی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیسے کرتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو ضرور آزمائے اور ان کا امتحان لے، تاکہ امتحان کے ذریعے اچھے اور برے لوگ ظاہر ہو جائیں، یہ واضح ہو جائے کہ کون اس کی دوستی اور اکرام کے لائق ہے اور کون لائق نہیں، تاکہ اس کے لیے موزوں افراد کو خوب جانچ کر خالص کر دے. تو آزمائش جو ہے یہ ایک عہد ہے اور پھر اللہ کو جاننا ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی جانتا ہے، لیکن دلیل سامنے آئے گی، حجت قائم ہوگی. کہ آزمائش ایک فلٹر کی طرح ہوتا ہے نا، جو سچا مومن ہوتا ہے وہ تنگی میں بھی حق پر قائم رہتا ہے، اور جو تکلیف آنے پر رستہ بدل لے وہ پھر کھوٹا انسان ہوتا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے اسے سٹریس ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے. اگر ایک دنیاوی چیز بغیر ٹیسٹ کے قبول نہیں کی جاتی، تو ایمان جیسی قیمتی چیز بغیر امتحان کے کیسے قبول کی جائے گی؟ ایمان کا اظہار آسان ہے، لیکن حقیقی ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے. اور زندگی میں مشکلات آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. یا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بھاگ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہاں انسانی سوچ کے مغالطے کی بات کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکا نہیں دے سکتا. اگر وہ ایسا سمجھتا کہ وہ اللہ سے بھاگ نکلے گا، تو یہ ساء ما یحکمون ہے، بہت برا فیصلہ ہے. آزمائش میں سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا رب میری تکلیف کو دیکھ رہا ہے، میرے آنسو دیکھ رہا ہے، میری دعائیں، میری التجائیں، میری فریادیں، اور میری یہ محنت ایک دن رنگ لائے گی اور مجھے اس پر اجر ملے گا، تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے برداشت کرنی. بس اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، جب اس کو میٹ کر لیتا ہے انسان تو حالات بدل جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر کوئی برائی کر کے پھل پھول رہا ہے، تو یہ اس کی کامیابی نہیں بلکہ مہلت ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے بچ نکلے گا، تو اس کا بدترین فیصلہ ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور ہم انہیں ان کے ان اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یاد رکھیں، دین کے راستے میں کی گئی ہر قربانی کا فائدہ خود قربانی کرنے والے کو پہنچتا ہے. جو شخص ایمان لاتا ہے اور اس راہ میں مشقتیں اٹھاتا ہے، وہ سمجھے کہ وہ اپنا ہی گھر بنا رہا ہے جنت میں، وہ اللہ اور اس کے دین پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اور اس وجہ سے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت آ کیوں گئی. تو زندگی میں ہم جو بھی جہد کرتے ہیں، جو بھی کوشش اور محنت، چاہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، مشکل حالات میں صبر کرنے کے لیے، اس کا پہلا فائدہ ہماری اپنی شخصیت کی تعمیر ہوتا ہے اور پھر آخرت میں کامیابی ہے. دنیاوی کاروبار میں ہمیشہ رسک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں محنت کام آئے گی بھی یا نہیں، سرمایہ ڈوب تو نہیں جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں کی گئی محنت کا 100% منافع آپ ہی کو ملے گا، کوئی ٹیکس بھی نہیں کٹے گا۔ اس لیے اللہ کے دین کا کام کر کے یا عبادت کر کے انسان کبھی بھی اللہ پہ احسان نہ جتائے کہ میں کچھ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اس چیز کو زندگی سے نکل ہی جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ احساس جرم جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ تو یہاں پر یہ جو کہا نا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، برائیاں بھی ساتھ مٹ جائیں گی، تو گلٹ سے باہر نکل آؤ اور بہترین جزا ملے گی، یعنی پہلا مائنس کے برائیاں مٹ جائیں گی اور دوسرا پلس کے بہترین جزا بھی ملے گی۔ آج کے دور میں نا سیلف ہیلپ کی بہت سی کتابیں اس موضوع پہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل سیلف ہیلپ یا سیلف امپروومنٹ ہی وہ جد و جہد ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ کسی بھی مشکل سے جب آپ کوشش اور اللہ سے مدد مانگ کے نکلتے ہیں تو آپ امپروو ہو چکے ہوتے ہیں پہلے سے۔ اور یہ ہونی کیوں چاہیے؟ اتنے صبر کا مظاہرہ کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایمان مسلسل کوشش کا سبق دیتا ہے، کام کرتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تم کسی اس کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو تم ان کی اطاعت مت کرنا، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور رشتوں میں توازن کیسے، ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، مشکل ٹاپک ہے، کیونکہ والدین کا ایک مقام ہوتا ہے اور ایک خالق کا مقام ہے۔ اب دونوں میں ٹکراؤ آ گیا ہے، جیسے گھر میں باپ اور ماں میں ٹکراؤ ہونا، تو پھر توازن قائم کرنا، ادب احترام کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کی طرف ہو تو دوسرا ناراض، دوسرے کی طرف ہو پہلا ناراض۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر والدین اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے۔ والدین کے ساتھ تو احسان کرنا ہے، وَوَصَّيْنَا، اور تاکید کی گئی اس بات کی، کیونکہ ان کے حقوق کوئی معمولی چیز نہیں، یعنی بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اور پھر اگر وہ کوشش کرے اور آپ کے ایمان کو بدلنے کی کوشش کریں، تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن خالق کی اطاعت ہر رشتے پر مقدم ہے۔ جس رب نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، اسی نے شرک سے روکا ہے۔ لہذا جب شرک کی بات آئے اور اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ ناراض ہوں، کیونکہ شرک کے حق میں اس نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی، ہے ہی نہیں، ما لیس لک بھی علم۔ اور الیہ مرجعکم، تم اور تمہارے والدین سب میری طرف واپس لوٹو گے۔ اور یہ امتحان بڑا کٹھن ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارے جذبات ہوتے ہیں، والدین سے محبت ہوتی، اور دوسری طرف ایمان ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی۔ اب کیا کریں، نہ اس کو چھوڑ سکتے نہ اس کو چھوڑ سکتے۔ ہاں، دونوں کا مقام پہچاننا، اور مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور جو کٹھن امتحانات میں ایمان پر قائم رہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جاتے ہیں تو لوگوں کے تکلیف دینے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، کیا بھلا اللہ کو بخوبی معلوم نہیں جو جہان والوں کے سینے میں ہے؟ کچھ لوگ آزمائش کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ اذا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، یعنی لوگوں کی تنقید اور ان کی جو طرف سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، ان کو اتنی اہمیت دیتا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑی سزا ہو۔ تو جب انسان کے اندر اللہ کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف بیٹھ جائے، اور سوشل پریشر کی وجہ سے اللہ کا حکم پیچھے کر دیں، تو پھر انسان کی خیر نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی آزمائش اس لیے نہیں کی جاتی کہ اللہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اب علیہ اللہ عالم و بما فی صدور العالمین، کہ اللہ کو نہیں پتا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مومن وہ ہے جو جانتا ہے کہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف عارضی ہے، جبکہ اللہ کا عذاب دائمی ہے۔ تو جو شخص عارضی تکلیف سے ڈر کر ایمان چھوڑ دے، خیر کے کام چھوڑ دے، اس نے بہت مہنگا سودا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لفظوں کو نہیں دیکھتا، دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور آزمائش کا مقصد ہی کھوٹے کھڑے کو الگ کرنا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بات اس لیے نہیں کرتے یا حق بات اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمیں ایک بات پتا ہوتی ہے, ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا پھر یہ کہ میری سوشل لائف متاثر ہو جائے گی. تو بات یہ کہ اپنے ایمان کو حالات کے تابع نہیں بنانا, حالات کو ایمان کے تابع کرنا ہے, لوگوں سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور یقیناً اللہ ضرور جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, اور وہ منافقوں کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا. یعنی ایمان کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے, آزمائش کی وجہ سے کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے. آزمائش کا مقصد علم عملی طور پہ ثابت ہو جائے, اور اللہ منافقوں کو مومنوں کی صفوں میں چھپنے نہیں دیتا. حالات کا رخ ایسا پھرتا ہے کہ منافق کا اپنا عمل ہی اس کو بے نقاب کر دیتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ پھر کوئی گرے ایریا نہیں رہتا نا, یا آپ خالص مومن ہیں یا پھر نہیں ہیں. یعنی ایک سچے مومن کے لیے اس آیت میں تسلی بھی ہے, گھبراؤ نہیں, یہ مشکل وقت تمہیں ضائع کرنے کے لیے نہیں, تمہیں کوالیفائی کرنے کے لیے آیا ہے, مومن بنانے کے لیے آیا ہے. اور سچے مومنوں میں اور مصلحت پسند منافقوں میں کئی موقع پر فرق نظر آنے لگتا ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ مومن جتنی آزمائشوں سے گزرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ ان پر صبر کرتا ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو, ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے, حالانکہ یہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز بھی اٹھانے والے نہیں, بے شک یہ بالکل جھوٹے ہیں, اور یہ اپنے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی, اور یہ قیامت کے روز اس کے بارے میں ضرور پوچھے جائیں گے جو جھوٹ یہ کھڑا کرتے تھے. تو دوسروں کے گناہوں کی ذمہ داری خود پہ لینے والوں کے جھوٹے دعوے کا پول کھولا گیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میری خاطر آج یہ کر لو, کسی کی خاطر گناہ نہ کرے, تمہیں مجھ سے محبت نہیں, اگر محبت ہے تو پھر یہ کام کر لو, میں تمہاری ماں ہوں, اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تم یہ آج سکارف نہیں پہنو گی. اور اسی طرح کی بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو جواب دینا, وہ جواب میں دے دوں گی, کوئی جواب نہیں دے سکے گا. یاد رکھیے یہ صرف کہنے کی باتیں, یہ صرف منہ کی باتیں ہیں. ہر دور کے گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا, ہمارا ساتھ دو, ولنحمل خطاياكم, ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے, تم وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں, غلط ہوا تو وبال ہمارے سر ہوگا. ایک نفسیاتی چال ہوتی ہے, ہر شخص انڈیویجولی اکاؤنٹیبل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ صرف جھوٹی تسلیاں ہوتی ہیں غلط کام کروانے کے لیے, جھوٹا تحفظ. تو دین کے معاملے میں کبھی اصولوں پر سودا نہیں کریں. اکثر کہتے ہیں نا روز, یار میں دیکھ لوں گا تو کچھ نہیں ہوتا, کر لو. کسی کی گارنٹی دینے پر بھی کبھی اس کی بات نہ مانے, کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے دوسروں کا بھی دوہرا بوجھ اٹھائیں گے, اپنا بھی اٹھائیں گے دوسروں کا بھی اٹھائیں گے. یعنی کوئی کسی کا گناہ تو نہیں اٹھائے گا لیکن اپنے گناہوں میں ضرور اضافہ کر لے گا, اور قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں پر کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکے گا. لہذا نہ کسی کی باتوں میں آئیں اور نہ کسی کو غلط راستہ دکھائیں, اور برائیوں کو وقت کی ضرورت بنا کر پیش نہ کریں کہ اس وقت کی یہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ برائیوں کی ذمہ داری جو لیتے ہیں عین وقت پر دھوکہ بھی دے جاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے فیصلے کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50,000 سال ٹھہرا رہا. یہ وہ آیت ہے جسے پتا چلتا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی ان کے بیچ میں. پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا. آغاز اور انجام دونوں چیزیں بتا دی گئی اکٹھے ایک ہی آیت میں, اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اب یہاں ہم نوح علیہ السلام کی بات کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ آزمائشوں میں انہوں نے کیسے صبر کیا, یہ ان سے سیکھیں. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, کتنے سال لوگوں کی باتیں سنی؟ کتنے سال؟ 950 سال. ہم ایک ہفتہ نہیں سن سکتے. اچھا یہاں 950 نہیں کہا گیا بلکہ 1,000 سال کہا گیا, 50,000, تاکہ 1,000 کا لفظ جو آتا ہے نا تو اس سے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. لوگوں کی باتیں, تانے, تکلیفیں, پتھر, انکار, مذاق, طرح طرح کے القاب, کیا کچھ نہیں سنا انہوں نے. تو یہ آیت ان مسلمانوں کو تسلی دے رہی تھی کہ جو مکہ میں چند سال کی سختی سے گھبرا رہے تھے. تو انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چند سالوں سے پریشان ہو تو نوح علیہ السلام کو دیکھو جس نے نسل در نسل انکار دیکھا پر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی دراز کرتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا, جیسے قوم نوح کو کوئی بچا نہ سکا. کامیاب وہی ہے جو 1,000 سال استقامت اختیار کرے. کامیابی کا معیار تعداد نہیں, استقامت ہے. اور یہ جو کہا نا کہ ہم نے انہیں جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا, تو بات یہ ہے کہ ان کا قصہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کا ہر قدیم تہذیب میں کسی نہ کسی طرح موجود ہے. ہندوستانی تہذیب میں، یونانی میں، بابلی میں. تو آزمائش میں اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے کشتی بنائی تھی. اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی قدر کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام کا قصہ میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں نتائج سے زیادہ کوشش کی قدر ہے. اگر آپ حق پر ہیں اور اکیلے بھی ہیں تب بھی آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آخر میں نجات اصحاب السفینہ ہی کی ہوئی تھی. وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اور ابراہیم کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. نوح علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ آزمائشیں کس پر آئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام پر. لیکن کس طرح وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو بنیادی ستون، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی، اعبدو اور واتقو. اور پھر دعوت دیتے ہوئے خیر کا پہلو سامنے کیا کریں، یہ نہ کہا کریں اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ تباہ ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے. یہ دائی کے لیے تھوڑی سی حکمت کی بات ہے. دین میں ہمیشہ خیر کا پہلو بیان کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، دلوں میں رغبت ہو، دین کی خوبصورتیاں بتائیں. اور توحید کا راستہ جذباتی نہیں، علمی اور عقلی ہے. ان کنتم تعلمون. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھلائی صرف خالق کی بات ماننے میں ہے. اچھا، عبادت کے ساتھ پہلے بھی یہ عبادت کا تقوی کا ذکر آتا ہے، کیونکہ تقوی کے بغیر عبادت صرف ایک ریچول بن کے رہ جاتی ہے، بے جان رسم. اور اللہ کی بندگی میں ہی انسان کے لیے خیر ہے. لیکن انسانوں نے اپنے نظریات، خواہشات اور مادی طاقت کے کئی بت تراش کر رکھے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور تم سراسر جھوٹ گڑ رہے ہو. بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہو سکتے. بس اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے. اور اگر تم اس پیغام کو جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے جھٹلایا تھا، اور ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. یہ آیات ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل تھی اس کو ایک اور طرح کی بلندی عطا کرتی ہیں. وہ شرک کی جڑ پہ وار کرتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یعنی رزق کی تلاش. کیونکہ آگے نا کہ لا یملکون لکم رزقاً، تم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ وہ تمہیں رزق دیتے ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق. اور پھر بت پرستی جو ہے نا ذہنی دھوکا ہے، تخلقون افکن، جھوٹ ہے. دنیا میں بھی انسان اسی کی غلامی اختیار کرتا ہے جو اس کے رزق کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے. اور پھر رزق کے حصول کے لیے یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا، بلکہ کیا کہا؟ فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، یعنی محنت کرو، کام کرو، پھر اللہ دے گا. اور پھر عبادت اور شکر کی اہمیت، واعبدوہ واشکروا لہ. تو عبادت جو ہے نا بندے کا فرض ہے، اور شکر اس نعمت کا اعتراف ہے جو اسے ملی ہے، جو رزق دینے والے کو پہچان لیتا ہے وہی اصل میں شکر گزار بنتا ہے. اور یہ جو بات کی گئی نا وہ الیہ ترجعون، اوپر آپ دیکھیں کیا حکم دیے گئے، فابتغوا عند اللہ رزق واعبدوہ واشکروا لہ، محنت کرو، عبادت نہ بھولو، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس کی طرف واپسی ہے. یعنی رزق کی بات کرنے کے بعد واپسی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ انسان رزق کی تلاش میں اتنا نہ کھو جائے کہ عبادت بھول جائے اور رب کی طرف واپسی بھول جائے، رب کی طرف واپسی کو نہیں بھولنا. اور دائی کا کام کیا ہے؟ صرف بات پہنچا دینا. یہ آیت جو ہے نا ایفرٹ اور توکل کا ایک بہترین امتزاج دکھا رہی ہے ہمیں. اور رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. بے شک یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کس طرح اس نے خلق کی ابتدا کی. یہ اللہ کا حکم تھا، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ خلق کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ محنت کیے جا رہے ہیں، ریسرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اس پر کوشش نہیں کی. پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیات ایمان بالآخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے عقیدے کو ایک مشاہداتی بنیاد فراہم کر رہی ہیں. یعنی یہ عقیدہ کتاب سے نکال کر کائنات کے مشاہدے کی طرف لے جا رہا ہے ہمیں. کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، یعنی کہا مان لو، کہا اولم یرو، دیکھا نہیں. اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ کس طرح موسم بدل جاتے ہیں، کس طرح مردہ زمین سے لہلاتی فصلیں نکل آتی ہیں. اور اسلام میں سفر صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے، عبرت اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہے. اور ہر چیز کو خاص طریقے سے شروع کیا گیا، فانظروا کیف بدا الخلق، اور پھر آپ دیکھیے کہ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، ایک بیج سے درخت نکالنے والا قبر سے پورا انسان نکالنے پر قادر ہے. اور پھر یہ کہ آخرت کوئی ایک جادوئی عمل نہیں ہوگا، بلکہ بہت یعنی نشأۃ الاخرى اس میں ہوگی، نئی تخلیق ہوگی. عام طور پر قیامت کا لفظ آتے ہمارے ذہن ڈسٹرکشن آتی ہے، اور یہاں کیا آ رہا ہے، نشأۃ الاخرى، سب کچھ ختم ہونے کے بعد دوبارہ بنے گا بھی. اور آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے نا، مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا، شکل بدل لیتا ہے، تو شکل بدل جائے گی. اور پھر یہ کہ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی سوچ غور و فکر والی ہونی چاہیے، ایک گلوبل تھنکنگ ہونی چاہیے اس کی. اور مومن کے لیے زمین پر پھیلی ہر چیز اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. یہاں پیغام یہ ہے کہ ماضی یعنی تخلیق کی ابتدا پہ غور کرو تاکہ مستقبل یعنی آخرت پر یقین آ جائے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. اللہ سبحانہ وتعالی مختار کل ہے، جو چاہے کرے. یہاں پہلے عذاب کا پھر رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو تکبر میں غرق تھے. اور الیہ تقلبون، تقلبون کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلب ہوتا ہے پلٹ دینے کو، ایک دم چینج، یعنی تمہیں ایک دم وہاں پہنچا دیا جائے گا، دیر بھی نہیں لگے گی، اچانک اور زبردستی واپسی ہوگی. تو انسان چاہے زمین کی تہوں میں چھپ جائے یا آسمان کے خلاؤں میں کہیں ایک طرف چھپ جائے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. وما انتم بمعجزین، اور انسان قدرتی آفات کے سامنے آج بھی بے بس ہے. اور انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف پناہ لے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.